تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے. یہاں سے اب ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. پیچھے پوری صورت حضرت ابراہیم کے بارے میں سنی پڑھی، اس میں سے عمل کی باتیں لیں. اب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم سے بڑی محبت تھی، کیونکہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو بات بات میں اس کا نام آتا ہے. یہاں تھوڑا سا ایک مختلف رنگ ہے، آئیے دیکھتے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو بتلائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ. کن کو بتائیے؟ مکہ والوں کو بتائیے. ہم پیچھے یہ بات کئی بار دہرا چکے کہ مکہ والے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کہتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ اتنے بڑے لیڈر کی نسل میں سے ہم ہیں، یا ایک اتنا بڑا نبی تھا. نبی تو نہیں کیا مانتے ہوں گے، بس ان کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت کی وجہ سے ان سے گہرا تعلق محسوس کرتے تھے. اور بعض دفعہ تعلق رکھنے والے بھی وہ کام کر نہیں رہے ہوتے کہ جو اس شخص کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے. یہی حال کچھ ان کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی توحید پہ رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حنیف تھے، مکہ والوں نے شرک کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہوا تھا، اس کے باوجود حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنواتے ہیں. اور ضیف کا لفظ مہمان کے لیے، پیچھے بھی بات ہو گئی، ضیوف اس کی جمع ہوتی ہے، دعات یافا. اب دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ضعیف، دعات عین فا ہوتا ہے اس کا رٹ ذوف، یہاں ضعیف ہے. اگر ہم پڑھنے میں تھوڑا سا بھی مخارج کو اس کا خیال نہ رکھیں تو معنی بدل جائیں گے، اور اگر دونوں میں تھوڑا سا اگر ایک صوتی مماثلت ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مہمان بھی ضعیف ہی ہوتا ہے. کوئی کھلا دے تو کھا لے گا، پلا دے تو پلا دے گا، اور اپنی مرضی سے بعض دفعہ انسان جگہ سے باہر جا بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں مراد فرشتے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. یہ واقعہ پیچھے بھی ہم سن چکے سورہ ہود میں آیت 69، سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور آگے پھر آئے گا سورہ زاریات میں. اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قصے میں سے ہمیں بہت سارے عمل کے پہلو لینے کی دعوت دیتے ہیں. کبھی ایک موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے انسان، کچھ لے لیتا ہے، کبھی دوسرے موڈ میں ہوتا ہے. تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے، فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا، اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو. سلاما کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتوں نے آ کے سلام کیا. اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے، یا نسلم یا سلمنا کا معنی بھی لیا گیا. ایک تو انہوں نے سلام کیا اور بات پتہ چلی کہ باہر سے آنے والا سلام کرے گا. جو پہلے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا گھر میں موجود ہے تو باہر سے آنے والے کو دیکھ کے وہ خوش تو ہو، اسمائل دے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اگر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہو جائے، لیکن خاموش رہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ محبت میں، بعض دفعہ رسپیکٹ میں استاد یا کوئی بڑے لوگ آتے ہیں تو لوگ فوراً سلام کرنے لگتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے کاموں میں بھی سنت کو اپنانا آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا سلام اور سلامتی کی دعا دی. ایک تو صحیح معنوں میں سلام کیا جو کہ سلام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتے عموماً عذاب لے کر آتے ہیں انبیاء کرام کے پاس جب آتے ہیں، تو فرشتوں نے آتے ہی اس بات کی تسلی دے دی کہ ہم آپ کے پاس عذاب کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم سلامتی لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو سلامتی کی دعوت دیتے ہیں. اور سلامتی ہر قسم کی آفت، ہر خوف سے امن دیا جا رہا ہے، اور یہی جنت میں فرشتوں کی خوبی ہوگی. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سلامن سلامہ، جنتی جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور یہاں آ کے جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ قال انا منکم وجلون. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اجنبیوں، ہم تو تم سے خائف ہیں، ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے. یہ جو وجلون ہے نا لفظ، اصل میں یہ واجلون تھا، واو کے آگے الف تھا، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ وجلون. وجلون سے واجلون تھا، واو گرا کے وجلون ہو گیا. اور پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے کہ کتنے خوف کے لیے لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، اسی میں سے یہ ہے، کسی کو اجنبی دیکھ کے ڈرنا، یہ خوف زدہ ہو گئے، دل ہی دل میں ڈرنا ہوتا ہے وجلا، کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تم کہاں سے آ گئے، پہچانا نہیں، بالکل ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پہ آئے تھے، بغیر اجازت کے آئے تھے، اور ان کی شکلیں نہ انجان تھی. تین باتیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کر کیوں ڈرے؟ پہلی بات ہے کہ یہ بغیر اجازت کے آئے تھے، اس میں ہمارے لیے بھی عمل ہے۔ سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے اجازت لو، تین دفعہ وہاں لو، اور اگر کوئی کہے کہ نہ آؤ تو پھر چلے جاؤ۔ پھر اسی طرح دوسری وجہ آپ کے ڈرنے کی تھی کہ ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت عموماً ملاقات کا وقت نہیں تھا۔ اس سے بھی ایک بڑا خوبصورت ادب پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی بھی تھے، ایک لیڈر بھی تھے، تو وقت جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ، جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ عالم ہیں یا کوئی زیادہ دنیاوی لحاظ سے مصروف لوگ ہیں، تو انہوں نے وقت رکھا ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت میں آ جائیں۔ ہمارے یہاں عموماً اس رسم کو صرف ہاسپٹلس تک رکھ دیا گیا کہ جی وہاں ملاقات کا یہ وقت ہے، اور ہم اپنے لوگوں میں خاص طور پہ خاندانی نظام جہاں ہوتا ہے، جب دل چاہتا ہے اٹھ کے چل پڑتے ہیں بغیر اطلاع کے، اور جا کے اگر دروازے پہ کہا ہم آ گئے ہیں تو وہ اطلاع نہیں ہوتی، وہ ایک قسم کی پھر ایک مروت رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ تیسری وجہ یہ کہ فرشتے جو تھے ان کے اوپر نہ تو سفر کی کوئی تھکان تھی جس سے یہ سمجھیں کہ یہ مسافر ہیں، نہ ان کی شکلیں ملتی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں کوئی جاپنیز لوگ آ جائیں تو لوگ اپنا کام چھوڑ کے ان کو دیکھنے لگیں گے نا، تو فطرتاً انسان اجنبی چیز کو دیکھ کے تھوڑا سا دل میں اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ فرشتوں نے جب ان کی یہ پریشانی بھانپی تو کہا قال، اور یہاں پتہ چلتا ہے منکم، تم سے، جمع تھے یعنی فرشتے ایک سے زیادہ تھے، کہا کہ قال لو توجل النان بشروک بغلام علیم، فرشتوں نے کہا یا مہمانوں نے کہا کہ مت ڈریے، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک صاحب علم بیٹے کی۔ فرشتوں نے یہ بات کہی کہ آپ نہ ڈریے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا شرک تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے ادھر ایک کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ڈرے تو کیا ڈر سے ان کے نبوت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ بندہ ڈرے، اور انسان ڈر جاتا ہے۔ آپ بیٹھے اور ایک دم کوئی پیچھے سے آ کے آپ کو زور سے آواز دے، آپ ڈر جائیں گے۔ تو کوئی کہ اچھا جی آپ کیسی دیندار ہیں، آپ کیسا قرآن پڑھ رہی ہیں، کیا پھر بھی ڈر رہی ہیں؟ نہیں، بیماری کا ڈر، موت کا ڈر، گاڑی میں بیٹھے ایک دم کبھی کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے آواز نکل جاتی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے ایمان اور تقویٰ پہ زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آخرت کے ڈر میں مگن ہوتا ہے اس کو دنیا کے ڈر کوئی بڑے بڑے ڈر نہیں لگتے، اور وہ ایسے وقتوں میں بھی مطمئن رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے کہ یہ ڈرے تھے کچھ اور سوچ کر، اور فرشتے کچھ اور کرنے آئے تھے۔ اس سے ایک اور عمل کی بات نکلتی ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ فرشتے تو آئے تھے خوشخبری لے کر، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت صاحب علم بیٹے کی۔ یعنی بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز انسان کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ کون سا بیٹا تھا؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ پیچھے بھی آپ کو یہ جملہ بولا تھا میں نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں بلکہ اسحاق کی خوشخبری تھی، اور جو بیوی آپ کی تھی جس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ تو کہا کہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے، بے غلام اور ساتھ ہی علیم، علم والا بیٹا۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو گیا، پس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ یہ بالکل وہی ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ بعض دفعہ وہ چیز جو دل میں ہوتی ہے تڑپ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سلگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے، تمنا رکھتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، اور جو ہی اس بات کی خبر ملتی ہے کہ یہ ہو گیا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، از امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ یہی انسان کی کمزوری ہے کہ نہ غم کی خبریں سنبھال سکتا ہے نہ خوشی کی سنبھال سکتا ہے۔ یہ بے یقینی کی کیفیت تھی، اس سے مراد کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی کمی نہیں تھی، یہ بالکل اپنے کانوں پہ یقین نہ آنے والی کیفیت تھی۔ اور اس سے بھی انبیاء کرام کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات منہ سے نکل بھی جائے لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حیر حالت دیکھی تو بولے قالو بشرناک بالحق کی، وہ بولے ہم تو آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکم من القانتین، تو پس آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یعنی آپ کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ بات جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس سے بھی دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے جو بھی خبر لاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، کوئی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ دوسری بات ہے کہ فرشتے جھوٹی سچی باتیں نہیں کرتے کہ کسی کا دل چاہے نہ چاہے اس کو ماننے کو اور وہ کہہ دیں کہ یہ مان لو ہم تمہیں سچ کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر عقائد ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اس کی زندگی میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قانتین کا لفظ آیا ہے قنتا سے، قاف نون توئے روٹ ہے اس کا، آخری سورہ زمر میں بھی آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور قنوت کہتے ہیں کسی معاملے کا تاریک پہلو دیکھنا، نگیٹو اپروچ اس کو آپ انگلش میں کہیں گے۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی ہوتی ہے کسی انسان کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نگیٹیوٹی کا ہی شکار رہتے ہیں، 10 چیزوں میں سے ایک بری ہوگی، 9 اچھی ہوں گی نا، تو وہ ہمیشہ ایک بری کو دیکھیں گے، کسی کی 10 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی پہ نظر رکھیں گے۔ اسی طرح کی کچھ اور کیفیات ہے، اس سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ یہاں لفظ اگر ٹیکس کے ناطے سے دیکھیں، قانتین ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی پیدائش سے مایوس نہ ہوں، آپ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہے، آپ کی بیوی بچھوڑیا بھی ہے، بانچ بھی ہے، تو کیا ہوا، مایوسی تو بندہ مومن کی زندگی میں ہوتی نہیں، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو لوگوں کو ایک ظاہری طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے۔ لیکن مایوسی کے بارے میں ایک اوور آل جنرل رول بتا دیا، وقال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، آپ نے فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اصل میں گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کا انسان کے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ مومن ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوتا ہے، بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہے نا تو وہ کہے گا نہیں میں بس ٹھیک ہو جاؤں گا، سارے ڈاکٹر انکار کر دے نا کہ اب صحت نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں نہیں میرا رب کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز ایمان کے ساتھ آتی ہے، ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ ایمان کیا ہے، خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجا۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں وہی ہو جائے یا اس کے اپوزٹ نہ ہو جائے، اسی طرح وہ بندہ ہر لمحے ہوپ فل ہوتا ہے، آپٹمسٹک ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا جو ہے نا، یہ اصل میں کسی بندے کے روشن خیال ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، کیا حال ہے، شکر ہے، کیا لگ رہا ہے، کوئی امید نہیں، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب لوگ موسم کی خرابی کو اتنے خراب لفظوں میں استعمال کرتے ہیں، موسم بڑا گندا ہے، بیمار ہو جائیں گے، صحت نہیں ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کا کیا حال ہے، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ توبہ کرے انسان، یہ سارے جملے انسان کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ عقیدے کے جو بنیادی جز ہے نا، اس میں ایک یہ جملہ بھی ہے جو ہم سب کو ازبر اب یاد ہو جانا چاہیے 14 پاروں پہ پہنچنے کے بعد، اور وہ کیا ہے کہ بالقدر خیری ہی من اللہ، خیر کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وبالقدر شری ہی من اللہ، میری تقدیر میں اگر کوئی شر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھے تو بندہ دونوں حالات میں مطمئن رہتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا۔ سورت یوسف آیت 87 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں بھی مسائل ہوتے ہیں نا، وہاں مواقع ضرور ہوتے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ جہاں پرابلمز ہوتے ہیں نا، وہاں سے سلیوشنز بھی نکلتے ہیں۔ اگر کلیمیٹیز، پرابلمز، مشکلات ہماری زندگی میں نہ آئے نا، تو तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ना मिले। आप कह सकते हैं कि क्लैमिटीज ब्रिंग दी अपॉर्चुनिटीज, मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है, शर्त एक ही है कि बंदा उस मुसीबत से सबक हासिल करे। इस रास्ते से चले थे, ठोकर लगी थी, अब नहीं चलना, संभल के चलना है। यहाँ चलते चलते गिर गए थे, अब अपने आप को मजबूत रखना है। और ये चीज़ जब आ जाती है ज़िंदगी में तो फिर असल सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। अगर आपके अंदर सच्चा दीन आ रहा है ना, तो आपके दिल के अंदर अब बहुत वसत आ रही होगी। आप हर चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिविटी क्या होती है? मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे से ये कोर्स नहीं हो सकता, मैं लफ्ज़ी तर्जमा याद नहीं कर सकती, मैं टेस्ट नहीं दे सकती। पॉजिटिव अप्रोच के हर इम्तिहान से गुजर जाएंगे। क्या होगा कि ये दुनिया आखिरत का इम्तिहान थोड़ी है, कोई जीने मरने की बातें थोड़ी हैं। इस तरीके से आप देखिए कि बंदे के अंदर से सवाल जवाब की कैफियत शुरू हो जाती है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी दूसरे से कुछ पूछने की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत खूबसूरत नुक्ता दे दिया कि अगर बूढ़े भी हो गए हो तो औलाद से महरूम हो तो उम्मीद रखो कि हो जाएगी, और अगर अभी तुम्हारे हालात तुम्हें साजगार नहीं दिख रहे तो एक टर्न तो लेने की देर है। मैं इसको इस तरह महसूस करती हूँ कि एक शख्स कब से भटक रहा, रास्ता ढूंढ रहा है, चारों तरफ इधर उधर इधर, उसको वो अपनी मंजिल का निशान ही नहीं मिलता। एकदम एक ऐसा टर्न लेता है, कोई पहाड़ सोच लें कि उसके साथ यू टर्न बनाया या ऊपर से, जो ही वो टर्न लेता है ना तो आगे सामने वो घर है जिसमें उसको जाना था। मैं कहता अरे वाह, कुछ चीज़ें कुछ मंजिल ऐसी होती है जो दूर से दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब हम सीधे रास्ते पे जाते हैं ना, हमें दूर दिख रहा करे वो है शहर की लाइटें जल रही हैं, लेकिन हर मंजिल ऐसी नहीं होती। कुछ जगह ज़िंदगी के सफ़र में बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं, हर टर्निंग पॉइंट असल में आपको अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद दिला रहा होता है कि बस इधर से घूमूंगी ना तो मेरे हालात बदल जाते हैं, बस यहाँ नहीं बदले ना यहाँ आऊँगी देखना सेहत मिल जाएगी, देखो यहाँ आऊँगी ना तो मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, यहाँ आऊँगी ना तो मेरी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। यूँ अपनी ज़िंदगी को एक पहाड़ के इर्द गिर्द समझने वाला हर लम्हे मुतमईन होता है, क्योंकि हम खड़े हमें तो नहीं नज़र आ रहा ना। हमारा मसला पता क्या है कि जो चीज़ हमें खुद नहीं नज़र आ रही होती ना, तो हम कहते हैं कोई इसबाब ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बस आज से ये इमेजिनेशन में लाएं कि आप एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़ने वाले थे और आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से हर एक नुक्ता है। पहाड़ी पे जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता है कि बहुत मुसलसल उनको अपना साथ रियर मिरर देखना पड़ता है, बल्कि बस पहाड़ियों के साथ साथ उन्होंने कर्विंग लगाए होते हैं मिरर्स, क्योंकि हर अगले लम्हे उसको नहीं पता कि खाई है कि सीधा जाना है कि इधर जाना है। और मैं खुद हैरान हो रही होती हूँ कि कैसे ये चल रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र भी बाज़ दफ़ा यूँ घूमता है और हर कर्व आपको ऊपर लेके जा रहा है अगर आपका अंदाज़ा सही रहा, वरना भटकेंगे तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। और इस्लाम जो इंसान को सबसे बड़ा फ़ायदा देता है ना, वो ये है कि उसको डिप्रेशन फ्री लाइफ देता है, इत्मीनान मिलता है, अमन मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आपको अगर इस कुरान के सफ़र से और कुछ भी ना समझ आए, एक लफ्ज़ का तर्जमा आपको याद ना हो, एक लफ्ज़ ग्रामर का समझ ना आए, एक मखरज ठीक ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक इत्मीनान, एक सुकून, अल्लाह से अच्छी उम्मीद आ गई है तो आप कामयाब हैं। अगर बुरे नंबर लेने के बावजूद आप सोच रहे हैं कि नहीं कल ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, अगर अभी भी अंदेशे ज़िंदगी में है तो फिर आप समझें कि अभी कमी है, अल्लाह से मदद मांगने की ज़रूरत है। फिर आप असल मौजू की तरफ बात आई, قال فما خطبكم ايها المرسلون, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے ہو تم کس اہم کام سے آئے ہو؟ خطب کا لفظ ایک اہم مہم کے لیے آتا ہے, جیسے اردو میں لفظ ہے نا مہم, اہم کام, کہ بھئی کیسے آئیے آپ, کیا خیریت ہے, آگے تو آپ آتے نہیں, آج کیسے آگے؟ اور مرسلون, مرسل کی جمع, یعنی تمہیں کسی نے بھیجا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خود نہیں آتے۔ اب اولاد کی بشارت تو مل گئی تھی, لیکن فرشتوں کے آنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ کوئی نہ کوئی اور بات ضرور ہوگی جس کے لیے یہ آئے ہیں, تو اسی لیے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو بھائی, جیسے ہم کہتے ہیں جی سنائیے کیسے آنا ہوا۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ کون سی قوم تھی وہ؟ قوم لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط, اصل میں شروع میں ان کے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے تھے, لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم سے اسلام کی تعلیمات اس طرح اخذ کی کہ انڈیپینڈنٹلی وہ خود بھی کہیں جا کے کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے, آپ نے ایک اہم مہم پر ان کو بھیجا۔ اور سدوم نام کی بستی تھی جو بالکل قریب ہی تھی اس علاقے کے. آپ نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ جائیے اور وہاں اللہ کا پیغام دیں. اس سے بھی بہت خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو ایک ہی جگہ ساروں کو جمع کرنے کی بجائے اگر ایک خوب اچھی طرح سے ان کو سکھا دیا جائے, ٹریننگ دے دی جائے, اور ہر بندے کو ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح دوسری جگہ بھیج دیا جائے تاکہ وہاں کا ماحول بھی روشن ہو. اور یہی اسلام کا حسن ہے. اس کے برعکس اگر آج ہمارے دینی اداروں میں عموماً اس کا اپوزٹ وے ہوتا ہے کہ بس ہماری جگہ بڑھے, ہمارے ہی پاس سارے لوگ آ جائے اور کام پھیلے نہ پھیلے, ہمارا ادارہ پھیل جائے, تو اس سے پھر علم نہیں پھیلتا بلکہ ایک جگہ تو بہت چمک بھی جائے گی تو پورا شہر اندھیروں میں ہوتا ہے. تو یہاں سے فرنچائزیشن کا بھی ایک اصول چھوٹا سا ہمیں ملتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ آ گئی ہے تو اب دوسرے علاقے کی فکر کرو, وہاں لوگوں کی ہدایت کی بات کرو. اب حضرت لوط کو جب بھیجا تو ان کی قسمت کہہ لیجئے یا اللہ نے ان کا امتحان لینا تھا, وہ قوم ہوموسیکشولز تھی. آج کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کی بہت ہی زیادہ ایڈوانس کنٹری ہوگی, کیونکہ یہ مرض جو ہوتے ہیں یہ غریبوں کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے کھاتے پیتے آسودہ حال لوگوں کے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے نہیں غریب ہوتے ان کو تو ہر وقت فکر پیٹ کی ہوتی ہے, آج کا کھایا آج کا نہیں کھایا. وہ بیچارے تو صرف اپنی بیسک نیڈس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے برعکس بعض لوگ اس طرح دنیاوی لحاظ سے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہوتے ہیں کہ نیڈس تو ان کی اس سے بھی زیادہ موجود ہے. نیڈس پوری ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد وانٹس شروع ہو جاتی ہیں, ڈیزائرس, لسٹ. یہ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے بندہ بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس میرے پاس چارپائی ایک ہونی چاہیے کہ میں سو سکوں. چلے چارپائی تو چھوڑ دیں, بندہ زمین پہ بھی سو سکتا ہے. عام بات کر لیں کہ بھی کھانا کھانے کے لیے مجھے بس کوئی سادے سے پلاسٹک کے برتن ہو تو میں اس میں کھانا کھا لوں یا پکا لوں, یا چولہا چاہیے. یہ ہے نیڈ کا درجہ. نیڈ آ گئی, چولہا مل گیا آپ کو, آپ نے اس کے اوپر گزارا کر لیا, لکڑیاں جلائیں, کچھ بھی کیا. جب وہ پوری ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر شیطان دل میں امن نیہ ہوں کی کیفیت ڈالتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ لکڑیاں جلانا بہت مشکل ہے, مجھے سوئی گیس کا چولہا ہو تو میں بہت خوش ہوں. اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. وہ آ گیا, کچھ دن رہا, پھر بندہ نیڈ سے بڑھ کے پھر لگژریز پہ آتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ چولہا نہیں, مجھے تو اوون چاہیے. پھر اوون سے کہتے آپ دیکھیے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہر بندے کو وانٹس بھی نیڈس لگنے لگتی ہیں. جس قوم کے پاس مالی وسائل بہت ہوتے ہیں اور ذہنی کام زیادہ نہیں ہوتے, یہ دو چیزیں یاد رکھے, دو چیزیں بندے کو بہت زیادہ فوکس رکھتی ہیں. ایک جسمانی مشقت, کسان سارا دن ہل چلا کے سوئے گا تو اس کو خاک رات کو ان کو دل چاہے گا کہ میں کسی کلب میں جا کے شراب پیوں, وہ تو کہے گا مجھے بستر چاہیے, میں سونا چاہتا ہوں کیونکہ کل پھر میں نے فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کھیت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو جسمانی مشقت کرنے والے, اور دوسری قسم کے لوگ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی زیادہ ایسے خیالات نہیں پنپتے کہ جس میں جذبات کا ہیجان ہو. اس کے برعکس جہاں جسم بھی موٹے ہیں, کھا کھا کے مشینیں ان کے کام کرنے والی ہیں اور گھر میں مال بھی بہت ہے, تو پھر بیکار چیزیں آتی ہیں. جب وقت بہت ہو, مال بہت ہو, اسی وجہ سے یہ قوم جو تھی یہ ہوموسیکشولز بن گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی, حضرت لوط نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن جب قوم نہ سمجھی تو پھر فرشتوں کو بھیجا کہ جائیے آپ ان کو ہلاک کر دیجئے. فرشتے آئے تھے قوم کو ہلاک کرنے, مگر الا آل لوط, مگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں. آل لوط میں کون تھے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں, دو تھی یا تین تھی اس کا نہیں ملتا, لیکن نہ تو ان کی بیوی اس میں شامل تھی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. کہا آل لوط کو ہم جگہ دیں گے, اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ, ہم ان سب کو بچا لیں گے. منجوہم کا جو لفظ ہے نا, یہ نون جیم واو سے ہے, نجات دینے والا, منجی کی جمع ہے. یہ نجات کا لفظ بھی اردو میں ہم اسی سے بولتے ہیں کہ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے, اجمعین سارے کے ساروں کو. لیکن اِلَّمْ رَاتَهُ, مگر اس کی بیوی, یعنی بیوی کے ساتھ یہ قانون نہیں چلے گا اللہ کا, کیونکہ قدرنا, ہم نے مقرر کر دیا اس کے لیے, اس کی تقدیر میں یہ بات کر دی. کیا کہ انہا لمن الغابرین, کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. یہاں قدرنا کا معنی ہم نے طے کر لیا, مقرر کر دیا, یعنی اس کے لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہ غابرین ہوگی. غابرین جو ہے نا, یہ غابرن کی جمع ہے, غابر غبار سے ہے, اردو میں بولتے ہیں نا غبار اڑ رہا ہے, غین بارا اسی سے. مٹی کب اڑتی ہے؟ جب کوئی گاڑی گزر جاتی ہے, تو اس سے پھر پیچھے رہنے والا معنی مراد ہے. یعنی جو لوگ اس عذاب میں تباہ ہوں گے ان میں سے یہ ہوگی. اور ان کی بیوی پہ ہم بات کر چکے کہ اس کو اپنا خاندان بڑا پیارا تھا اور اپنی برادری سے اتنی محبت کرتی تھی کہ شوہر کے گھر میں آ کر بھی اس کے مشن کی ساتھی نہیں بنی. آج بھی بہت ساری خواتین ہیں شادی کے بعد بھی ان کو میکے یاد آتا ہے, سسرال میں یا شوہر کے گھر میں وہ سونے کے زیورات پہنے, بہترین کھانے کھائیں, لیکن جب بات کرتی ہیں اپنے میکے کی ہی بات کرتی ہیں اور ان کی ساری زندگی ہمدردیاں دوسرے خاندان میں نہیں آتی, خاص طور پہ جب کہ وہ دوسرے خاندان سے آئی ہوں. یا محسوس کیجئے گا کہ حضرت لوط کہاں سے تھے, ابراہیم کے بھتیجے تھے, یہ نبیوں کی لڑی سے تھے. ان کی بیوی جو تھی وہ سیدوم کی نیٹو تھی, ایسی ہے جیسے کوئی سعودی عرب سے آئے کوئی سید گھرانے کا اور آ کے ناروے میں کسی یہاں کی عورت سے شادی کر لے, تو وہ ناروے والی عورت ہے, اس کی ہمیشہ ہمدردیاں ناروے والوں سے رہیں گی, اس کو وہاں نہیں محبت ہوگی. یہ ایک مثال دی آپ کو صرف, یہی کچھ کیفیت ادھر تھی کہ چونکہ یہ خاندان سے باہر سے آئی ہوئی تھی تو اس کو ہر موقع پہ اپنا خاندان جو ہے وہ بہت اچھا لگا. اور خاندان ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعی بہت سارے لوگوں کو حق سے روک لیتی ہیں. بعض دفعہ شوہر بڑے نیک ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن خواتین صرف اس لیے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر پاتی کہ جو دعوت وہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کی وہ ان کے خاندان کی بہت فرق ہے. کئی گھرانوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شوہر اچھے ہیں, دیندار ہیں, لیکن بیویاں صرف اپنے میکے کی ساری پیچھے کی جو خڑمستیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے شوہروں کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی. تو کچھ اسی قسم کی کیفیت ہی, اللہ نے کہا پھر تم پیچھے ہی رہو. اتنا بے لاگ اصول اللہ نے اپنا بتا دیا کہ بیوی چاہے لوتی کی کیوں نہ ہو, اگر اس کے اچھے کام نہیں پیچھے رہو. من بتا عملہ لم یسر نسبہ, جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا. یعنی نبی کے گھرانے والے بھی نہیں بچیں گے اگر وہ خود صحیح کام نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی یہ پکار لگایا کرتے تھے کہ یا فاطمہ, او فاطمہ اٹھو عمل کر لو, اے ملی عمل کر لو, کلی ساس پہ مت آنا کہ میرا باپ نبی ہے اور وہ مجھے بچا لے گا. یا امی صفیہ, او پھپھی صفیہ اٹھو عمل کرو. کوئی حجرے والیوں کو اٹھائے, اپنی بیویوں کے لیے اشارہ کرتے تھے کہ اٹھو عمل کر کے آؤ تاکہ کل میری آس پہ نہ آ جانا کہ میں کر لوں گی. جب سے آج کے دور میں مسلمانوں کو دوسروں نے آس لگوا دی, غم نہ کرو بس ہماری نیازیں لیتے رہنا ہم تمہاری بچا لیں گے, پہلے یہ بتاؤ تم بچو گے کہ نہیں بچو گے. دیکھیے کسی کو بچانے کے لیے آپ کا خود بچنا بھی تو ضروری ہے نا. کوئی ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والا پہلے خود کو بچائے گا پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا نا, ورنہ تو خود بھی ڈوبیں گے دوسروں کو بھی لے کے ساتھ ڈوب جائیں گے. بالکل اسی سوچ نے آج امت مسلمہ کو بے عمل کر دیا کہ کرنی والے ہیں وہ پکڑ لیں گے, وہ سہارے دے دیں گے, وہ ڈوبتے کی نیا کو پار لگا دیں گے. کون پڑھے نمازیں, کون کرے قرآن کے ساتھ اتنے مجاہدے, نہیں. تو ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ سارا قصہ 27 بار پورے قرآن پاک میں آتا ہے, 27 ٹائمز صرف حضرت لوط کا قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. سورہ شورا آیت 170 سے 171 میں, زاریات 56-53 میں, 35-36 میں یہ قصہ اور تفصیل سے آئے گا. ہم سب کو بھی اپنی آنکھیں کھول کے جینا ہے, کوئی کسی عالم پہ, کوئی کسی مجاہد پہ, کسی شہید پہ ناز نہ کرے, عمل کرنا پڑے گا. اب سوچیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فکر تو لگ گیا نا کہ وہاں لوط بھی تو ہیں, پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وہ جھگڑنے لگ گئے کہ بھائی میرا بھتیجا لوط بھی ہے, تم تو عذاب لے کے جا رہے ہو, ہوگا کیا. اب یہاں سے آگے دیکھیں گے کہ فرشتے اس بستی میں آتے ہیں. فلما جاء آل لوط المرسلین, اور جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ بھیجے ہوئے, یعنی یہ فرشتے جو تھے اب وہاں سے اٹھے اور اس گھر میں آ گئے. اور حضرت لوط کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایک مرد بھی کل قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی انبیاء کرام کا جو مختلف اسٹیٹس قیامت کے دن ہوگا, آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر میں کئی نبی اور ان کے ساتھ کئی لوگ ہیں, کچھ ان کے ساتھ تھوڑے سے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہیں, بس نبی صرف اکیلے ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں آج ہم کہتے ہیں بڑے بڑے مجمع جمع ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, نہیں, حضرت لوط کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا. آپ یہاں سے سوچیں کہ اس دور میں یہ مرض کتنا عام ہو چکا تھا کہ ایک مرد بھی نہیں بچا, صرف ان کی دو بیٹیاں ساتھ ہوں گی ان کے. بس صرف انسان کی دعوت صرف اس کے گھر والے ہی مانتے ہیں اور کبھی تو گھر والے بھی نہیں مانتے, تو کسی کا ماننا یا نہ ماننا بات کہنے والے کے اجر ثواب میں کمی بیشی نہیں کرتا. یہ تو وہ امتحان ہے کہ داخل ہوتے ہی اس کا رزلٹ نکل آتا ہے. بعض لوگ تو امتحان میں نمبر لیتے ہیں پھر رزلٹ کی بیس پہ اگلی جماعت میں جاتے ہیں نا. اللہ کے راستے کی طرف بلانا ایک ایسا آنریبل کام ہے کہ اللہ نتائج کا انتظار نہیں کرتا کہ پھر اس کو انعام دیں. کتنا ریوارڈ ہے جس دن بندہ گھر سے نکل آتا ہے اس نیت سے, اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے اور اجر ضائع نہیں ہوتا اس کا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ کی آنکھیں دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھ کر, دل کی خوشی تو مل سکتی ہے لیکن آخرت کا اجر کم یا زیادہ اس سے نہیں ہوتا. فلما جاء آل لوط المرسلین, اور جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ بھیجے ہوئے, قال انکم قوم منکرون, کہا تم تو اجنبی لوگ محسوس ہوتے ہو. منکر کی جمع ہے منکرون, نون کاف را سے, کیونکہ ان کے لباس سفید تھے, چہرے روشن تھے, سفر کے اثرات نہیں تھے. اور وہ قوم جو تھی نا اجنبی مسافروں سے بڑا برا سلوک کرتی تھی, لوٹ مار کر لیتی تھی, اور آئے بھی یہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو تو اس سے اور فکر لگ گئی کہ میں کیسے ان سب کے ساتھ معاملہ کروں گا. قالو, کہنے لگے, بل جی نا کبھی ما کن تم فی یم ترون, ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے. فرشتے تسلی دے رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو. بل کا جو لفظ ہے نا یہ عربی زبان میں اضراب کے لیے آتا ہے, مارنے کے لیے, پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کی تاکید. یہ بالکل وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں بلکہ. تو مطلب یہ کہ اس سے پیچھے کوئی بات ہو رہی تھی تو پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کا اثبات, جو اس کی تاکید کر رہا ہے کہ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, بات کچھ اور ہے, یہ مراد ہے یہاں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق. یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ عذاب. حق سے مراد یہاں قرآن نہیں ہے. فرشتے یا تو وہی لے کر آتے ہیں یا عذاب لے کر آتے ہیں, موت بھی لے کے آتے ہیں. حق کا لفظ موت کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں مراد عذاب ہے, کیونکہ یہ قوم کے پاس عذاب کے لیے آئے تھے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے ہیں. فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. اس سے ایک بہت ہی سائڈ پوائنٹ پتہ چلتا ہے ہمیں, اور وہ کیا کہ کہیں جائیں تو اپنی آمد کا مقصد بالکل کلیئر بتا دینا چاہیے. بھائی دل چاہ رہا تھا آپ کو ملنے کو, اور اگر یہ دل چاہ رہا تھا چائے پینے تو کہہ دیں بھائی چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا تو ہم آگے. ہاں کسی کو وہ گم گم نہیں لگانا ہوتا. بعض دفعہ ہوتا کہ ہم کبھی بالکل اکثر نہیں کہیں جاتے. کچھ ہوتے ہیں نا وہ تو ہم ویسے ہی جاتے آتے رہتے ہیں, لیکن کہیں کوئی ایسے رشتے یا دوستیاں ہوتی ہیں جہاں ہم کم ملتے ہیں. اب جب آپ کہیں جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں تو ایک دم وہ سوچ پڑے میں پڑے گا خیریت ہے. کچھ جگہ صرف بندہ خوشی غمی کے لیے آتا ہے. تو تھوڑی دیر کی بات کے بعد بتا دینا چاہیے کہ سچی بات ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, بس جہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا کہ مل لیں. ہم بعض دفعہ جاتے بالکل اچانک ہے, چاہے واش روم یوز کرنا ہے, خیال آئے کسی کا گھر ہے, چلتے ہیں اور جا کے پہلے جھوٹی سچی محبتیں کرتے ہیں. بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کو ملنے کو, بڑا دل تھا تو میں نے کہا آپ کو ملو. پھر صاف کہیں واش روم یوز کرنا تھا ساتھ آپ کو بھی مل لیا. ہاں تو سیدھی سیدھی بات کرنی جو ہوتی ہے نا وہ, اور اگلے کو سچ پتہ چل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. آپ ان کو کہہ دیں گے نا, یہ صرف جانے میں نہیں اور کئی معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ بالکل اپنا سچ بتا دیں. کسی کو ہم دیکھیں ہم کہیں گے کہ میں تو آپ کو بہت یاد کر رہی تھی. اب جیسے مجھے کئی دفعہ نئے لوگ ملتے ہیں نا, اب میں نے ان کو شکلیں دیکھی ہوتی ہیں تو وہ کئی لوگ تو 6 مہینے پہلے کوئی بات کی ہوتی تو اسی کے اگلے جملے سے ملاقات شروع کرتے ہیں. مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو پھر میں نے کہتی ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو وہ اور شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی تعلق ہو نا تو اس میں سچائی رکھا کرے. ہے محبت تو ہے, یاد آتا ہے کوئی تو کہہ دیں یاد آتے ہیں, کوئی نہیں آتا تو کہہ دیں سچی میں آپ کو بھول گئی تھی. اس سے کوئی زیادہ رشتوں میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ آپ کی سچائی کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ کو پھر برا نہیں سمجھیں گے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون